السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ الانعام آیہ نمبر 114. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جو پچھلی آیات تھی اس پر کچھ تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے، تھوڑا سا ایک طرح سے اس کو اور ریوائز کر لیں گے. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زخرف القول پڑھا تھا ایک تو، اور یہ کہ جو شیطان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو یا انسانوں پر وحی کرتے رہتے ہیں، کس چیز کی؟ دھوکے کی باتوں کی، ملمہ کی ہوئی باتوں کی، فریب دینے کے لیے. یعنی وہ غلط چیزوں کو، ناپسندیدہ اعمال کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں لوگوں کی نظروں میں، تاکہ وہ اس سے دھوکہ کھا جائیں اور اس کے پیچھے چلنے لگیں. تو سبحان اللہ، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ اس نے انبیاء کے اور اس کے جو انبیاء کے بعد آنے والے لوگ ہیں تو ان کے کچھ دشمن بنا دیے ہیں، یعنی باطل پرستوں کے بھی کچھ مددگار ہیں جیسے کہ حق پرستوں کے مددگار ہوتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ مہاجرین ہجرت کر کے آئے تو مدینہ کے لوگ انصار کہلائے، ہے نا؟ جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والے، ایمان لانے والے صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ دین کے راستے میں آپ کی مدد کرتے رہے، اسی طرح سے شیطان کے مددگار بھی ہوتے ہیں، برے کام کرنے والے لوگوں کے بھی مددگار ہوتے ہیں جیسے کہ ہم سورۃ توبہ میں پڑھتے ہیں. اور وہ کس لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں؟ تاکہ برائیوں میں ایک دوسرے کی مدد کر کے اچھے کاموں کو ختم کریں اور اچھوں کی اچھائیوں کو بھی برا بنا کر پیش کر دیں تاکہ لوگ دھوکا کھا جائیں. تو یہ سب کام کیوں ہوتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا، زخرف کسی شے کے کمال حسن کو کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز جب اپنی انتہائی خوبصورتی پر پہنچ جائے تو اس کو زخرف کہا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر سعودی عرب میں اکثر گولڈ کی دکانوں پر زخرف لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یا جو آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں جس پر گولڈ کی پالش کی گئی ہے، اس کے لیے بھی یہاں پر دکانوں پر، شاپس پر زخرف لکھا ہوتا ہے. تو گولڈ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بات کو زخرف جب جھوٹ کو جمع کیا جائے اس وقت بات کو بھی زخرف کہتے ہیں. خوشنما باتیں، وہ ساری چالیں، تدبیریں، شکوک و شبہات اور اعتراضات جن سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے یا لوگوں کو حق کی راہ سے روکا جا سکے یا جن کو دین کے راستے سے روکا جا سکے، وہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. پروپیگنڈا کہہ سکتے ہیں آپ اس میں، یہ بھی چیز آ جائے گی. یا ایسے غلط اصول جس کو ایسا خوشنما بنا کر پیش کیا جائے کہ لوگ اس کو اصل حقیقت سمجھنے لگے. تو جس طرح سے اسلام کی طرف بلانے کے لیے کچھ لوگ مددگار ثابت ہوتے ہیں، انصار ہوتے ہیں، اسی طرح سے باطل کے بھی مددگار ہوتے ہیں دشمن. سجاوٹ کو، ملمہ چڑھی ہوئی باتوں کو، یعنی شوگر کوٹنگ، گولڈ پلیٹنگ، وہ چیز جو اس کی اصلیت نہ ہو اور اس پر ایسا ملمہ چڑھا دیا جائے کہ وہ حقیر چیز، یعنی بیکار سی چیز، قیمتی نظر آنے لگے. دھوکا بھی اس میں شامل ہے. جو بھی جعلی نقلی چیز ہوگی اس کو اوریجنل بنا کر پیش کرنا، یہ شیطانوں کا کام ہے. ایون شیطانوں کا ذکر، یہ سب شیطان دراصل انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں اور انبیاء کے فالوورز کے بھی دشمن ہوتے ہیں. یہ ان شیطانوں کا کام ہی ہوتا ہے کہ فحش باتوں کو، برائی کو خوبصورت عنوانات دے کر پیش کیا جائے. بدتمیزی، بدلحاظی، بڑوں کے ساتھ بے ادبی، یہ ان کو پسند نہیں ہے، بلکہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی اور بدلحاظی کو یا شرم و حیا کی کمی کو وہ لوگ بولڈ ہونا کہتے ہیں یا کہنا. برسوں کی بات ماننے والا بیکورڈ کہلانے لگ جاتا ہے. پورے دین پر چلنا ریجیڈیٹی اور ایکسٹریمزم کی علامت نظر آنے لگتی ہے. یہ شیاطین کا کام ہے. انبیاء کے مقصد کو کاؤنٹر کرتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، اور دین کی کچھ باتوں کو ماننا اور نہ ماننا ویل بیلنس اپروچ کہلانے لگ جائے. یہ بھی سمجھے شیطان بہکارا ہے यही मरम्मत की भी बातें हैं। ये काम शयातीन के होते हैं। और आप देखें कि अल्लाह सुबहाना तला ने क्यों ये सारे लोगों को आजादी दी है कि शयातीन अपना काम करते हैं और हकीर चीजों को मलम्मा चढ़ाकर खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं। तो यही तो इम्तिहान है ना हमारा असल में। जो ईमान वाले हैं, जो हक के रास्ते पर चलने वाले हैं, उनका यही तो ईमान है इंसानों के लिए। अगर आप बताइए कि अगर सिर्फ सवाल दिया जाता और एक ही आंसर का ऑप्शन होता और वो भी सही, तो कोई इम्तिहान बाकी रहता? उसको इम्तिहान कहते हम? नहीं। तो मल्टीपल चॉइस हमको दी गई है कि गलत भी है सही भी है आंसर। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा आंसर चुनते हैं। तो शैतान और उनके मददगारों का काम क्या है कि वो दुनिया में हर मल्टीपल चॉइस को सही कहकर पेश करते हैं कि सारे आंसर दुरुस्त हैं, जो चाहो टिक कर लो, जो चाहो अपना लो। यही दरअसल ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल है। तो वो इम्तिहान तो कोई इम्तिहान ही नहीं जिसमें कोई ऑप्शन ही ना दिया गया हो, हर चीज सही हो। तो हमको दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि हमारी आजमाइश हो। सुभान अल्लाह, आप देखें कि ये दो चीजें ना होती, सही और गलत, अगर अंधेरे ना होते तो रोशनी की कदर ना जानते हम, गुमराही ना होती तो हिदायत की अहमियत हमको ना मालूम होती। तो अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है, दुनिया में देख रहा है कि कौन शैतान की पैरवी करता है और कौन अल्लाह ताला की इताअत करता है। शैतान को अल्लाह ताला ने चॉइस के तौर पर दुनिया में भेजा है जो कि गलत आंसर प्रोवाइड करता है। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम वही आंसर चूज करें जो हमारे रब ने हमारे लिए भेजा है। और इसके लिए ईमान की मजबूती बहुत जरूरी है। जैसे कि आज का दौर हम कहते हैं ना फितनों का दौर है, और हर दौर में एक दौर ऐसा फितनों का दौर जरूर आता है उस वक्त के लोगों के लिए। तो आज हमारे लिए भी बहुत ज्यादा फितनों का दौर है, क्योंकि जो सोशल मीडिया या जो मोबाइल की सूरत में जो चीज हमारे हाथों में थमा दी गई है, यकीन जाने कि इससे बढ़कर फितना और कोई नहीं है। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आप जो चाहे अपने घर बैठे अपने हाथ में रखकर कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, गलत चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को। तो अल्लाह ना करे कि हम उन फितनों में पड़ जाएं। लिहाजा हमको बहुत सोच समझ कर ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल को पहचानना है। जैसे कि आप देखिए ना कितना आसानी से कह दिया गया कि अच्छा कहाँ जरूरी है पर्दा, बस अपना लिबास पहनो, सर पर दुपट्टा ओढ़ो, निकल चलो। आप इतनी टाइट टी शर्ट और जीन्स पहन रहे हैं और सिर्फ सर पर हिजाब लपेटा हुआ है और पूरा सीना खुला है, वो भी इतना टाइट। आप बताइए कि ये हमारे दीन का मिजाज है कि तुम सीना दिखाओ, जो ख्वातीन की खास जो जिसको छुपाने के लिए कहा गया है, और सिर्फ सर कवर कर लो? कहीं लिखा है ऐसा? क्या हमारा दीन का मिजाज ऐसा, हमारे दीन का मिजाज ऐसा हो सकता है कि औरत की बॉडी के सारे पार्ट्स एक एक करके पूरे नुमाया नजर आए और सिर्फ सर कवर रहे उसका? कहीं है ऐसा? लेकिन देखें यही शैतान की चालें हैं, शैतान का बहकावा है ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल। कि आज बल्कि उल्टा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, समझा जा रहा है कि अच्छा ये कहाँ की बातें करते हैं, कौन से अबाय की बातें करते हैं। अगर आप साथ फुल लिबास पहन लें, चाहे वो लिबास कितना भी टाइट हो, फुल आस्तीन हो, लेकिन वो जिस्म पर लपेटी गई हो ऐसा लगता है। इवन बहुत सारे स्कॉलर्स को मैंने देखा है, ख्वातीन स्कॉलर्स नहीं कह सकते हम उनको, कि चले चेहरे के पर्दे की अगर हम कहीं कोई चीज पर मान भी लेते हैं, हालांकि देखा जाए तो सबसे पहले इंसान किस चीज को देखता है? चेहरे को देखता है। सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चेहरा ही है उस इंसान के जिस्म पर। तो अगर अभी चेहरे की बात को एक तरफ रखते हैं, उसकी बहस में नहीं पड़ते हैं, लेकिन तुम जो यानी तुम एक लेक्चर दे रहे हो और तुम्हारा जो अबाये का की जो आस्तीन है वो इतनी टाइट है कि तुम्हारे हाथों की पूरी साइज नजर आ रही है, इतना टाइट लिबास तुमने पहना है या अबाया तुमने पहना है, तो क्या ये कोई अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाली खातून कर सकती है ऐसा, इतना टाइट लिबास? फिर अपने आप को स्कॉलर कहलाने का शौक भी है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही ज़ुख़रुफ़ अल-क़ौल कि शैतान कैसे धोखा दे रहा है आजकल लेडीज को कि तुम दीन की बात करो, तुम दीनदार भी कहलाओ और तुम शो करो अपने आप को शैतान के मर्जी के मुताबिक। क्योंकि शैतान चाहता है, शैतान का काम ही यह है कि वो औरतों को घर से बाहर निकाले और औरतें अपनी नुमाइश करने लगें। जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान ताकता झांकता रहता है, यानी उसके पीछे पीछे होता है वो कि किस तरह से बस इस औरत के जरिए से मैं फितने फैलाऊं। तो आप देख लीजिए, तो ये सारी बातें हैं, बस अल्लाह ताला हमको इससे महफूज रखे। अब आइए आगे आते हैं, आयत नंबर 114। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم. افغیر اللہ، کیا پس اللہ کے سوا ابتغی تلاش کروں میں حکمن کوئی حاکم؟ وہو الذی، حالانکہ وہی ہے، انزل، جس نے نازل کی ہے، الیکم، تمہاری طرف، الکتاب، کتاب، مفصلا، تفصیل، مفصل، والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے انہیں، الکتاب، کتاب، یعلمون، جانتے ہیں وہ، انہ، کہ بے شک، منزل، وہ نازل شدہ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، حق کے ساتھ، فلتکونن، تو پس نہ ہوں آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. وتمت، اور مکمل ہے کلمتو، بات، ربی کا، آپ کے رب کی، صدقن، صدق، وعدلن، اور عدل میں. لا مبدلہ لکلماتی، نہیں کوئی تبدیل کرنے والا اس کی باتوں کو. سبحان اللہ، وہو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. 114-115 آیت. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ بھی. ویسے تو قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت ہی بہترین، ہر لفظ اپنی جگہ، ایسا ہے جیسے کہ موتیوں میں پرویا ہوا ہو. دبانی والا ترجمہ دیکھیے. کیا میں اللہ کے سوا کسی اور منصف کو تلاش کروں؟ حالانکہ اسی نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہذا آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں. اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے فرامین کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اوپر جب بات کی گئی زخرف القول کی، تو اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ حق کیا ہے. حق دراصل کتاب میں ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. یعنی سبحان اللہ، یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا میں کوئی اور حکم تلاش کروں اللہ کے سوا، کوئی منصف کوئی اور تلاش کروں، یا کسی اور کے پاس اپنے فیصلے لے کر جاؤں، یا کسی اور کے احکام کی پیروی کروں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ غیر اللہ حاکم نہیں، محکوم ہوتا ہے، اور مخلوق کے لیے ہر تدبیر اور ہر فیصلہ نقص، عیب اور ظلم پر مشتمل ہوتا ہے، اور جسے حاکم بنانا واجب ہے وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. سبحان اللہ، یعنی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہر حکم ہر فیصلہ کرنے والا اور دینے والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ. اس نے اس کی تمام تفصیل کتاب میں اتار دی ہے، واضح کر دی ہے، یعنی حلال و حرام واضح کر دیے ہیں، شریعت کے تمام احکامات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور شریعت کی روشنی میں جو ہم احکامات یا مسائل کا فیصلہ کریں گے، یعنی اس کے تمام اصول اور فروع وہ بھی بتا دیے گئے ہیں الحمدللہ. اور اللہ کی کتاب سے بڑھ کر اور اللہ کے رسول کی حدیث سے بڑھ کر کوئی اور وضاحت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر روشن دلیل ہمارے پاس اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسی کا فیصلہ سب سے بیسٹ فیصلہ ہوگا، اسی کی بات سب سے صحیح بات ہوگی، یہی بات حق بات ہوگی، یہی بات صحیح ہوگی، باقی ساری باتیں غلط. سبحان اللہ، ایون اہل کتاب اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے وہ اچھی طرح پہچان گئے ہیں کہ یہ واقعی میں اللہ کی طرف سے ہے، یہ حق ہے، یہ صداقت ہے، لیکن نہیں مان رہے ہیں. تو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے، کیونکہ اس میں ساری خبریں دی گئی ہیں پہلے انبیاء کی، وہ باتیں بتائی گئی ہیں. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول شک کرنے والے نہیں تھے، لیکن آپ کے ذریعے سے دوسروں کو کہلوایا جا رہا ہے. سبحان اللہ، اصل میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر خطاب مشرکین کو ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یہود اور نصارہ دونوں اہل کتاب بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، لہٰذا آپ ان میں سے کسی کو حاکم یا فیصلہ کرنے والا تسلیم کر لیں، جو ہم میں فیصلہ کر دے کہ ہمیں کون حق پر ہے، یا صلح اور سمجھوتے کی کوئی راہ نکال لیں. تو اس کا جواب یہ نازل ہوا کہ آپ کہہ دیجئے ان کو کہ میرا حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس نے ایسی کتاب نازل فرمائی جس میں ہدایت کی ساری باتیں آ گئی ہیں، جو تورات اور انجیل میں بھی ہیں. اس کے علاوہ یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیسے اس کو چینج کیا، اس کے الفاظ میں، اس کے معنی میں تحریف کر چکے ہیں یہ لوگ، کون سی آیت کو چھپاتے ہیں اور کون سی کو پیش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بتا دیا۔ تو ایسے غلط لوگوں کو کوئی اپنا منصف کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جب اہل کتاب اتنے جرائم کا شکار ہو گئے تو کیا ان کو حکم بنایا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو معلوم ہے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ چیزوں کو ہیر پھیر کر کے پیش کرتا ہے، کیا آپ اس کو جج بنائیں گے؟ کیا آپ اس کو حاکم بنائیں گے؟ آج دنیا میں بھی اگر کوئی کھلم کھلا ایسی ہٹ دھرمی کرتا ہے تو کیا اس کو کوئی جج بنا سکتا ہے؟ آپ بھلا بتائیں، نہیں بنا سکتا کوئی بھی ایسے غلط کار لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل فرما کر دونوں کو جواب دے دیا کہ اہل کتاب حکم نہیں ہو سکتے یا کوئی اور حکم نہیں ہو سکتا فیصلہ کرنے والا۔ آپ دیکھیں اصل جو شریعت کے احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سوابدید پر چھوڑ دی ہیں علماء کی، کہ کچھ مسائل آئیں گے اس کا حل آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرنا ہے، اور بعضوں کا جو دنیا میں معاملات آئیں گے تو اس میں آپ حکم بنا سکتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ اس آیت کا غلط مطلب کچھ لوگوں نے لیا تھا، جو خوارج نکلے تھے انہوں نے کہا تھا کہ حکم کسی انسان کو بنایا ہی نہیں جا سکتا، بس قرآن ہی حکم ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، قرآن تو حکم ہے، سب سے فیصلہ کن بات کتاب میں ہی ہے اور اسی کی بات مانی جائے گی، لیکن بعض معاملات میں آپ کو لوگوں کو بھی لانا پڑے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ اگر ہسبینڈ وائف میں کچھ آپس میں ناچاکی ہو جائے اور دونوں فریق ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے ہیں تو اپنے اپنے خاندان سے ایک ایک حکم کو تسلیم کر لیں، ایک کو لے کر آئیں صلح صفائی کے لیے، جو صحیح حکمت کی بات کرے اور دونوں میں صلح اور صفائی کروا دے۔ تو انسانوں کو حکم بنایا جائے گا، لیکن وہ کس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو اصل حاکم اور اصل حکم دینے والا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، جس نے اپنی کتاب میں سب کچھ نازل فرما دیا، سارے احکامات ہمیں بتا دیے، شریعت ہمیں بتا دی گئی ہے، اس سے روگردانی ہم نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اہل کتاب کو حکم نہیں بنایا جا سکتا یا جھوٹے لوگوں کو منصف نہیں بنایا جا سکتا، اور الذین سے مراد اہل کتاب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس بات میں ہرگز شک نہ ہونا چاہیے کہ اہل کتاب یہ بات خوب سمجھتے ہیں کہ کتاب یعنی قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور حقائق پر مبنی ہے، اس میں ساری حقیقتیں ہیں، حق باتیں ہیں، چاہے وہ زبان سے اقرار نہ کریں، اپنی منہ سے نہ بولیں، لیکن دل میں تو وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ اور مسلمان بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، جن کے بارے میں کسی قسم کے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت قرآن کو ہدایت کا سرچشمہ مانتی تھی، ہے اور مانتی رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور حق کی نشاندہی کرنے والی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آج ساری ہدایت، سارے سب کچھ کس میں موجود ہے؟ اس قرآن میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور آپ کے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی ہے، یعنی انصاف دراصل عدل کہاں ہو سکتا ہے؟ عدل وہی ہو سکتا ہے جہاں صاف اور صحیح بات کی جائے، حق بات کہی جائے۔ تو احکامات وہی بہترین ہیں جس میں عدل اور انصاف کی بات ہو۔ اس کتاب میں جو خبریں دی گئی ہیں وہ حق پر مبنی ہیں، سچی ہیں، اور اس میں جو احکامات ہیں اس میں عدل اور انصاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بات کو بدلنے والا کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت فرمائی ہے اور حق کو واضح کیا ہے، محکم کیا ہے، اس میں تغیر اور تبدل ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت کلام کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن سب سے زیادہ خوبصورت کلام ہے، سب سے زیادہ حق بات پیش کرتا ہے اور سب سے زیادہ عدل کی بات کرتا ہے، الحمدللہ۔ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ دین مکمل ہو گیا، ایک طرف قرآن، دوسری طرف پوری دنیا کے 6 بلین لوگ بھی آ جائیں، اور اگر وہ سمجھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن نعوذ باللہ غلط ہے، نہیں، اگر پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ایک طرف قرآن ہو تو قرآن ہی صحیح ہوگا، کیونکہ میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اکثریت جو کہتی ہے کہتی رہے، بات تو قرآن کی مانی جائے گی، سچائی اسی میں ہے۔ اور اسلام دراصل اکوالٹی کی بات نہیں کرتا اور نہ ہی آزادی کی بات کرتا، یہ بات یاد رکھیں، یہ دونوں بھی ظلم کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اسلام کا سلوگن جسٹس ہے، عدل، عدل کی بات کرتا ہے اسلام، اور عدل فقط اور فقط قرآن ہی میں مل سکتا ہے، اس لیے کہ عدل وہی کر سکتا ہے جو تعصب سے پاک ہو، جو پریجڈس نہ ہو، کیونکہ قانون جو بھی بنائے گا یا تو وہ مرد ہوں گے یا عورت ہوں گے، تو مرد مرد کی نفسیات کو سامنے رکھ کر قانون بنائیں گے تو وہ عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، اگر عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ مردوں کے ساتھ زیادتی کریں گی، پھر کوئی ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے لوگوں پر زیادتی کریں گے اگر وہ قانون بنائیں گے، یا پھر اگر ناک نقشے کے لحاظ سے، رنگ اور نسل کے لحاظ سے بنائیں گے تو ایک نسل یا ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کرے گی، اپنے حساب سے قانون بنائے گی۔ لہٰذا قرآن جو بات کرتا ہے وہ حق کی بات کرتا ہے، کیونکہ انسان اگر قانون بنائیں گے تو وہ حق تلفی ہوگی، تو کون صحیح قانون دے سکتا ہے جس میں نہ عورت کی حق تلفی ہو، نہ مردوں کی، نہ کسی قوم کی؟ وہی عدل کر سکتا ہے جو مکمل علم رکھتا ہو، سب جاننے والا ہو، سب کا خالق ہو، لہٰذا اللہ تعالی کی بات ہی میں عدل ہوگا۔ اب اس عدل کو چھوڑ کر جب لوگ قانون بنائیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے، جیسے کہ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ہاں جتنے بھی قانون بنتے ہیں، آج سے ایون 10 سال پہلے کی بات لیں، 10 سال پہلے جو قانون تھے کیا آج سیم قانون ہے؟ نہیں، بلکہ قانون ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو 1400 سال پہلے جو قانون پیش کیے تھے، کیا اس میں کوئی تبدیلی آئی؟ نہیں۔ تو قرآن کی ساری باتیں سچی اور اس کے احکام عدل پر مبنی ہیں، سبحان اللہ۔ سب سے بڑا عدل تو یہی ہے کہ ایک اللہ کو مانا جائے، اس کے آگے جھکا جائے، اس کے ہی آگے سجدہ کیا جائے، اور قرآن کے جو احکامات ہیں وہ سارے منصفانہ ہیں، عدل پر مبنی ہیں۔ تو قرآن میں ٹھوس حقائق، سچی خبریں اور احکامات ہیں جو افراط اور تفرید سے بالکل پاک ہیں اور بہت ہی معتدل اور متوازن ہیں، کیونکہ یہ سب کس کی نازل کردہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی صفات یہاں کیا بتائی گئی ہیں کہ وہ ہو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سبحان اللہ، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا چیز صحیح ہے، سبحان اللہ، ہمارا رب جانتا ہے۔ اس لیے اس نے عدل کی باتیں نازل کی ہیں، اور عدل اور انصاف کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر ہی زندگی بہتر سے بہتر گزر سکتی ہے، اسی یعنی اللہ تعالیٰ کی باتوں ہی میں عدل ہے، توازن ہے، خوبصورتی ہے، انصاف ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 116، وہ بھی دیکھ لیجیے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِن، اور اگر، تُطِعْ، اطاعت کریں آپ، اکثر، اکثر کی، من فِي الْأَرْضِ، ان میں سے جو زمین میں ہیں، يُضِلُّكَ، تو وہ بہکا دیں گے آپ کو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، ان نہیں، یتبعون، پیروی کرتے وہ، اللہ مگر، الظن، اپنے گمان کی، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، اللہ مگر، یخرسن، اندازہ لگاتے یا اپنے خود سے باتیں کرتے ہوئے لوگ۔ اس کے آگے کی آیت بھی دیکھ لیجیے، اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَدِلُّ عَن سَبِيلِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اِنَّ، یقیناً، رَبَّكَ، آپ کا رب، ہوا، وہ، عالم، خوب جانتا ہے، مَن يَدِلُّ، اس کو جو بہکتا ہے، عَن سَبِيلِ، اس کے راستے سے یا راہ سے، وَهُوَ أَعْلَمُ، اور وہ خوب جانتا ہے، بِالْمُهْتَدِينَ، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے، وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی والی بات آگے جو بھی ہم کر رہے تھے کہ اکثریت، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، کہ اگر آپ اکثریت کی باتوں پر چلیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، ایک ادھر اپنی طرف آپ کو کھینچے گا، ایک دوسرا اپنی طرف کھینچے گا۔ آپ دیکھیں آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہر کوئی اپنی بات کرتا ہے نا، تو انسان بیچارہ پریشان ہے، ایون خود مسلمان پریشان ہیں۔ ابھی کل ہی ہماری کلاس میں ڈسکشن چل رہا تھا، سوری کل نہیں، سیٹرڈے کی کلاس میں ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا، کہ بات ہو رہی تھی کہ کس کو سنیں۔ کوئی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس ایک یوٹیوب ویڈیو کس نے بھیجا، اس میں لکھا تھا کہ 10 اسکالر سارے کے سارے گمراہ ہیں، نعوذ باللہ، جبکہ اس میں سارے بہت سارے اچھے اسکالرز بھی تھے۔ تو میں نے کہا ہمارا، ہم نے ایک اصول بنانا چاہیے، ایک ہمارا خود کے لیے کچھ پابندیاں ہوں، کیونکہ آپ یوٹیوب پر جا کر آپ بار بار سرچ کرتے رہیں گے اور ہر ایک کو سنتے رہیں گے، آپ کسی کی بھی سن نہیں پائیں گے، اور اتنا سننے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کیا صحابہ کرام بہت زیادہ لیکچر سنتے تھے، یہ جو تابعین تبع تابعین تھے، ان کے پاس تو کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، بس باقاعدہ آمنے سامنے بیٹھ کر کسی کا لیکچر سن لیا تو سن لیا، درس اور نصیحت کی باتیں۔ जितने सारे लोगों को आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप डिस्ट्रेक्शन का शिकार होंगे और उतना आपका टाइम जाया होगा, उल्टा आप इबादत से भी महरूम हो जाएंगे। आप देखिए बहुत ज्यादा लेक्चर सुनने से जिक्र अस्कार और इबादत में कमी होती है कि नहीं होती है, आप बताएं? होती है। आप लोगों से मैं आपका ओपिनियन पूछ रही हूं। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रेक्शन का शिकार होंगे, बहुत ज्यादा इसको सुन रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, जिसने जो वीडियो भेजा, जिसने जो ऑडियो भेजा, हर चीज सुन रहे हैं, अब दिन रात व्हाट्सएप पर लगे हुए, तो कुछ फायदा है इसमें? आपकी अपनी जाती इबादत के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपकी अपनी जाती इबादत, जाती जिक्र अस्कार, तिलावत कुरान, इसके लिए वक्त कब मिलेगा आपको? जब आप इन सारे जो सोशल मीडिया है उसे जितना हो सकता उतना दूर रहें। जितना आप मोबाइल से दूर रहेंगे उतना आप फितनों में कम इन्वॉल्व होंगे, उतना आपके पास अपनी जो आपकी जाती जिंदगी है उसके कामकाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकलेगा आपके पास। आप अपने घर को संवार सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं। जितना आप मोबाइल में लगे रहेंगे उतना आपका घर बिखरा पड़ा रहेगा, उतना आप इबादत से महरूम हो जाएंगे, उतना आप जिक्र अस्कार से महरूम हो जाएंगे। कहां लिखा है कि हर स्कॉलर को सुनो? और कहां लिखा है कि बहुत ज्यादा लेक्चर सुनने से ही आप बहुत अच्छे बन सकते हैं? नहीं। अपनी जो जो जरूरियात है अपनी, जो जिसमें हमको कुछ सीखने को मिल जाए, बस उतना काफी है। अपने लिए एक क्राइटेरिया जरूर बनाए प्लीज, कि आप व्हाट्सएप के जितने ग्रुप्स में हैं, पहली बात तो जितने ग्रुप्स से आप निकल सकते हो निकल जाएं, ये सबसे ज्यादा सुकून वाली जिंदगी होगी। जितने ज्यादा ग्रुप्स में हम इन्वॉल्व होंगे उतना हम डिस्ट्रक्शन का शिकार होंगे। दूसरी बात ये कि हर किसी के भेजने वाले ऑडियोज और वीडियोज और पोस्ट को पढ़ना जरूरी नहीं है। अपने लिए उसूल बना रहे कि जो भी वीडियो कोई पोस्ट करेगा मैं नहीं इसको देखूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे घर में कुरान है, किताब है, मैं जो एक दो तीन चीजें बस कर रही हूँ अपने कोर्स की हद तक के, या अपने जो भी मैं लेक्चर सुन रही हूँ बस मेरे लिए उतना काफी है। उस पर भी मैं अमल कर लूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। हदीस में आता है कि अगर कोई फराइज की भी पाबंदी कर ले अच्छे से तो उसके लिए जन्नत में जाने के लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सही बुखारी की हदीस ही हमने पहले पढ़ी थी किताबुल इल्म में, कि अगर कोई फराइज की पाबंदी कर लेता है तो उसके लिए जन्नत में जाने के लिए काफी है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। और फितनों के दौर में तुम जितना ज्यादा फितनों में इन्वॉल्व होंगे, जितना ज्यादा तुम उसको देखोगे, उसके पास जाओगे, उतना तुम्हारे फितनों में इन्वॉल्व होने का खतरा है। अहादीस से हमें क्या पता चलता है, सहाबे अकराम का क्या मामला था, कि जब उनको लगा कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन है तो वो गांव और देहातों में चले गए थे और बकरियां चराने वाले फार्म में चले गए थे जहां पर बकरियां थी, इन्हीं जानवर थे और खेती बाड़ी थी। साद बिन अबी वक़ास अशरे मुबशरा में से है, लेकिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में, शुरू के दौर में उनको लगा कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग बहुत ज्यादा फितनों में इन्वॉल्व हैं, वो देहात में चले गए और वहां पर खेतीबाड़ी करने लगे। सोचें जरा, साहबों को कितनी फिक्र थी, और हम कितना अपने आप को जबरदस्ती फितनों में इन्वॉल्व कर रहे हैं और घुसा रहे हैं अपने आप को उसके अंदर, मोबाइल के अंदर। ये सुन, उसको सुन, उसको सुन, वो एक स्कॉलर दूसरे को बुरा भला कह रहा है, वो दूसरा स्कॉलर तीसरे को बुरा भला कह रहा है, वो कह रहा है उसकी बात मत मानो मेरी मानो, मेरी मत मानो उसकी मानो, यही सब चक्कर चला हुआ है ना आजकल। तो आप खुद बताइए कि हिकमत का और अकलमंदी का तकाजा क्या है, कि जितना आप अपने आप को कम से कम इन्वॉल्व करेंगे इन चीजों में उतना आप सुकून की जिंदगी में रहेंगे, यकीन जानिए, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप अपने आप को अल्लाह ताला के जिक्र और फिक्र में लगाएंगे, जो एक लम्हे का जिक्र और फिक्र है वो कई इबादतों पर भारी है, क्योंकि आपका जो सोचना समझना गौर और फिक्र दरअसल बहुत सारे लोगों के लिए फायदेमंद बन सकता है। आप लोगों को कोई अच्छी बात बता सकते हैं, कोई हिकमत वाली बात बता सकते हैं गौर और फिक्र करके। अल्लाह ताला की किताब में गौर व फिक्र करना, जिक्र अस्कार करना इंसान को बहुत सारे फितनों से अल्हम्दुलिल्लाह दूर रखता है। तो अपने आप को अल्लाह की किताब में इन्वॉल्व करें, खुद कुरान खोलें, खुद उसको पढ़ें, खुद उसको समझने की कोशिश करें और उससे हिदायत, इन्हें अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे इनके जरिए से हिदायत अता फरमा, मेरे सीने को खोल दे, मुझे शरह सदर अता फरमा दे, ताकि मैं इसकी हिकमत भरी बातों से खुद भी फायदा उठा सकूं और दूसरों को भी वो हिकमत भरी बातें पहुंचा सकूं। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को मोबाइल में और लोगों में इन्वॉल्व करेंगे, यकीन जानिए उतना ज्यादा हम अपने वक्त को जाया कर रहे हैं, और उसके जरिए से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते थे वो वक्त के जरिए से, लेकिन हमने नाउज़ बिल्लाह उसको जबरदस्ती जाया कर दिया। क्योंकि वह इंतुते अक्सर मन फिल अर्दी, अगर तुम अक्सर को फॉलो करोगे जमीन पर जो लोग हैं, युदिल्लू का, वो आपको बहका देंगे, अनसबीलिल्लाह किसके, अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। तो इवन आजकल के स्कॉलर ही क्यों ना हो, जिनको हम उलमाए सू कह सकते हैं, या वो लोग, क्योंकि जो स्कॉलर होगा वो कभी दूसरे की बुराई नहीं करेगा। सुभान अल्लाह, जो अल्लाह के दीन کا علم رکھتے ہیں جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جانتے ہیں، پڑھتے اور سمجھتے اور عمل کرتے ہیں، وہ کبھی دوسرے کی برائی نہیں کریں گے۔ تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون اسکالر ہے اور کون نہیں ہے۔ تو اگر تم اکثریت کو فالو کرو گے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کیونکہ آج پوری دنیا میں کیا ہے آپ دیکھا جائے تو جمہوریت ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو، جمہوریت کو۔ یہاں پر بھی وہی والی بات آ گئی کہ کتنا شیطانوں نے کتنا خوبصورت نام دے دیا آج کل ہر چیز کو۔ جمہوریت کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ ڈیموکریسی، میجورٹی، آزادی، اسی کو کہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ دیکھا ہم کتنی آزادی دے رہے ہیں، لوگوں کی مرضی کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ تو تم اگر اکثریت کو فالو کرو گے تو آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں جہاں پر بھی ڈیموکریسی ہے، کیا وہاں پر واقعی میں ڈیموکریسی ہے؟ کیا واقعی میں وہاں پر عدل اور انصاف ہے؟ کیا جن حکمرانوں کو انہوں نے جمہوریت کے بیس پر چنا ہے، کہ میجورٹی نے ان کو چن کر دیا، ووٹ دیے میجورٹی نے ان کو، کیا وہ عادل لوگ ہیں؟ یعنی اکثریت نے کس کو چنا؟ دھوکہ دینے والوں کو، بدماشوں کو، اور عوام کا ان کی محنت کی کمائی وہ لوگ خود کھا جاتے ہیں۔ ہر جگہ کی بات ہے، چونکہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم کو وہاں کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، لیکن باہر بھی ہر جگہ یہی معاملہ ہے، پوری دنیا میں۔ ڈیموکریسی کا مطلب ہے، یعنی آپ نے میجورٹی نے چنا، لیکن کیسے لوگوں کو چنا؟ تو کیا میجورٹی اتھارٹی ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو وہ آپ کو کیا کریں گے؟ اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، پھر تمام امت مسلمہ کو اکثریت کی اطاعت کرنے سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اے میرے بندو، اگر تم اکثریت کے کہنے پر چلنے لگو گے، اکثر لوگوں کا کہنا مانو گے، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے، یعنی میرے راستے سے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے راستے سے تم کو بہکا دیں گے، پلٹا دیں گے تم کو، کیونکہ ان میں سے اکثر لوگ اپنے دین، اعمال اور علوم سے پھر چکے ہیں، منحرف ہو چکے ہیں، اور وہ فاسد غلط باتیں پروموٹ کر رہے ہیں، وہ خواہشات نفس کے تابع ہیں، ان کے علوم، ان کی تحقیق سب غلط راستے کی طرف ہو چکے ہیں۔ ان کا مقصد صرف زن اور گمان کی پیروی کرنا ہے، اور زن اور گمان حق کے مقابلے میں کبھی کچھ کام نہیں آتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں محض اندازوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو غلط کو غلط کہنا یہی صحیح بات ہے اصل میں، لیکن اکثریت غلط راستے پر چلتی ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا ریلا ایک طرف جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، پوری کی پوری اکثریت ایک طرف جا رہی ہے، سارے لوگ اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں، سب اسی کو اچھا کر رہے ہیں، تو لیکن آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست عطا کی ہے، آپ ڈٹے رہیے، جمے رہیے حق پر، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی نے کہا تھا نا کہ کیا غم ہے تو ساری خدائی ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اگر میں ایک اکیلا ہوں لیکن میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی میں حق پر ہوں، تو پورا کا پورا زمانہ، پوری کی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، مجھے کوئی غم نہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اکثریت کے کہنے پر چلیں گے تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے موڑ دیں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر ڈٹے رہنا چاہیے، اور اللہ کے رسول کی ہی پیروی کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور اسے بھی وہ جانتا ہے جو راہ راست پر ہے۔ بس اے مومنوں، تم پر فرض ہے کہ تم اس کی نصیحتوں پر عمل کرو اور اس کے احکامات کی پیروی کرو، کیونکہ وہ تم سے زیادہ تمہاری بھلائی کو جانتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے کیا صحیح ہے، ہم سے زیادہ ہمارے رب کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ ہمارا رب ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ آیت دراصل اس بات پر دلیل ہے کہ کسی گروہ کی کثرت سے اس کے حق ہونے پر دلیل نہیں لی جا سکتی۔ یعنی اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ میجورٹی یہ کہہ رہی ہے، لہٰذا اس کو یہ بل پاس کر دے، نہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی معاملے میں اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہوں، یعنی کم ہوں، تو اس کے ناحق ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، بن سکتی، بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر اور اجر میں بہت عظیم ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ حق و باطل کی پہچان کے لیے صحیح سورسز، اوتھینٹک ذرائع کو استعمال کیا جائے جو اس کے لیے معروف ہیں۔ یعنی آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں کتنا آتا ہے، قلیلم ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو شکر کرنے والے ہیں، بہت ہی کم ہے جو ایسے ہیں، بہت ہی کم ہے۔ یعنی اکثر قرآن میں یہی بات آئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ان قلیل لوگوں میں شامل کر دے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہوں، لیکن جو حق پر ڈٹے رہنے والے اور جمے رہنے والے ہوں، جو اللہ کی بات کو ماننے والے، اس کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان میں شامل کر۔ चाहे अक्सरियत कहीं भी जा रही हो, कहीं भी भाग रही हो। लोग गुमराह आज इसीलिए हो रहे हैं ना, अक्सरियत के पीछे गुमराह हो रहे हैं। तो मेजोरिटी इज नॉट अथॉरिटी, क्योंकि अक्सर लोग गुमराह ही होते हैं, हमेशा हक को मानने वाले कम रहे हैं। आप देखें सहाबा की तादाद शुरू में कितनी कम थी, है ना। तो कम होने की वजह से ये नहीं कि वो हक नहीं हो सकता, लिहाजा हक को पहचाने। इसलिए दुआ भी हमें बार बार करते रहना चाहिए, स्पेशली आज के दौर में, तो क्योंकि इतना फितनों का दौर है और इतना हमको हर चीज को जुखरुफ करके बताया जा रहा है, हर गलत चीज को मलम्मा चढ़ाकर बताया जा रहा है, हमको शुगर कोट करके बताया जा रहा है गलत बात को भी, हकीर चीज को हमको कीमती बनाकर दिखाया जा रहा है। तो अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक्ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक्ना इज्तिनाबहु, कि अल्लाह ताला हमको हक को हक ही दिखा और उसको हक समझकर उसकी इत्तिबा करने की तौफीक दे हमको, और अल्लाह ताला बातिल को हमें बातिल ही दिखा ताकि उसको बातिल समझकर हम उसे इज्तिनाब बरत सकें, उससे दूर रह सकें। तो सुभान अल्लाह, अभी हज के बारे में कुछ लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो प्रोग्राम हुआ था अभी लास्ट थर्सडे हुआ था गालिबन, उसमें हमारा जो डिस्कशन चल रहा था वापसी पर आते आते कार में, कि अभी कुछ लोग हज पर आए थे, उनके खानदान के लोग, तो वो वहां पर रहते हुए भी इन्हीं मस्जिद नमरा वो गए, लेकिन वहां रहते हुए उन्होंने जोहर और असर को मिलाकर नहीं पढ़ा हज के दिन, बल्कि जोहर की नमाज जोहर पढ़ी और असर की नमाज असर के वक्त पढ़ी। ला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह, कितना हम रसूल अकरम से आगे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जिस मजहब और मसलक को मानते हैं तो हमारे उलमा यही कहते हैं कि यहां पर पूरी नमाज पढ़ो मीना में और दोनों नमाजों को मिलाकर ना पढ़ो जोहर और असर को, जबकि रसूल अकरम ने हज में ऐसे ही किया और हर साल ऐसे ही होता है, सारे लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए तकलीद, अक्सरियत, अंधाधुंध अपने उलमा की पैरवी, यानी तुमको रसूल अकरम से मोहब्बत नहीं है लेकिन तुमको अपने इमाम से बड़ी मोहब्बत है, तुमको इस्लाम से मोहब्बत नहीं है लेकिन तुमको अपने मसलक और मजहब से बड़ी मोहब्बत है, तुम रसूल अकरम की पैरवी नहीं करोगे लेकिन अपने इमाम की पैरवी करोगे, जबकि इमाम ने भी ये नहीं कहा। तो ये जो तकलीद है, एक्चुअली तकलीद क्या है देखा जाए तो, अक्सरियत का मजहब महज तकलीद है और वहम और कयास है, और तारीख इस बात पर शाहिद है कि हमेशा मुआशरे में, सोसाइटी में अहले खर्द और जहीन और बाउसूल लोग कम ही हुआ करते हैं और सोसाइटी की अक्सरियत जाहिल अवाम पर मुश्तमिल होती है। कुरान ने कई मुकामात पर ऐसी अक्सरियत को जाहिल, फासिक, जालिम और मुशरिक करार दिया, क्योंकि उनका अपना कोई उसूल नहीं होता, ना उन्हें किसी बात का इल्म होता है और ना ही वो इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने खाने पीने के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं होती और ना ही इसके अलावा कोई और बात सोचना वो गवारा करते हैं। उनकी जिंदगी गुजारने का तरीका यह होता है कि जिस रुख पर लोगों की अक्सरियत जा रही हो हम भी उधर ही चल पड़े, उन्हीं के पीछे जाएं, ना वो किसी बात की रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, ना कुछ करना चाहते हैं। उनका जो अकीदा है, उनके आमाल सब कुछ वहम और कयास पर होते हैं डिपेंड। फिर चूंकि अक्सरियत की राय मुख्तलिफ होती है और बदलती भी रहती है, लिहाजा अक्सरियत की इत्तेबा हमेशा गुमराही पर जाकर खत्म होती है, क्योंकि आपको आज मेजोरिटी कहीं जा रही है, अभी इधर जा रहे थे, अरे नहीं नहीं इधर नहीं इधर इधर चलो, अरे नहीं इधर नहीं इधर चलो, अरे नहीं नहीं ये नहीं गलत है ये सही है, यानी वो आपको कंफ्यूज करके रख देते हैं। इसीलिए आपको और मुसलमानों को अक्सर के कहने पर चलने से रोक दिया गया है, उसके बरअक्स अल्लाह की हिदायत का रास्ता सिर्फ एक ही है और हमेशा एक ही रहा है और एक ही रहेगा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया को उसी रास्ते पर चलने की ताकीद की जाती रही है। लिहाजा जो हक का तलबगार है उसको ये नहीं देखना चाहिए कि दुनिया के लोगों की अक्सरियत कहां जा रही है, बल्कि पूरी साबित कदमी के साथ उसी रास्ते पर चलना है जो अल्लाह का रास्ता है सिरात मुस्तकीम, चाहे उस पर चलने वालों की तादाद कितनी ही कम क्यों ना हो। तो इसी बिना पर जो मौजूदा निजाम है, जमहूरी निजाम, ये सब बातिल करार पाता है, क्योंकि उसमें अक्सरियत की राय को हक का मियार दे दिया गया है। हर एक की राय को, यानी कोई बेवकूफ से बेवकूफ अंधा शख्स भी जाकर किसी को वोट दे दे, कोई बहरा शख्स भी किसी को जाकर वोट दे दे, उसकी भी हैसियत मसावी होगी जो आंखों वाले की है। तो फिर ऐसे अंधे और बहरों की राय देने वाले लोगों को चुनना किस कदर बेवकूफी और नादानी है। यानी उस निजाम में एक आलिम और एक जाहिल की राय को बराबर दर्जा दे दिया गया, तो ये दोनों बातें कुरान की आयत के खिलाफ हैं। लिहाजा ये निजाम ही बातिल है, पूरा जमहूरी निजाम। तो ये आज की आयत थी, जो अगली आयत है वो उसका टॉपिक दूसरा है, तो वो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो क्या सीखने को मिला कि अगर आप अक्सरियत की बात पर चलेंगे तो अक्सरियत क्या करेगी, गुमराह कर देगी, लिहाजा क्या करना चाहिए। جو حق بات ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، جو اللہ نے احکام نازل کر دیے، جو اللہ کی بات ہے وہی سچ اور حق اور عدل پر مبنی ہے، اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے؟ وہ تمت کلمت و ربی کا صدقا و عدلا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی رسولوں کو بھیجا وہ عدل کی وجہ سے بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا تقاضا تھا، تاکہ وہ رسول اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دے، اور رسول کے بعد پھر جو کتاب کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ حق بات کرنے والے اور عدل کی بات کرنے والے ہیں. تو صحیح بات کیا ہو سکتی ہے؟ جو عقل سلیم اور فرما بردار دل والے لوگ ہوتے ہیں، جو قرآن اور سنت کے صحیح جاننے والے، حق کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، جو ہر دور کے صالح لوگ ہیں، جو لوگوں کے خیر اور بھلائی کی بات کرتے ہیں، جو خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرتے، جو رشد اور ہدایت پر چلنے والے لوگ ہیں، جو خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتے، شہوت کے پیچھے نہیں بھاگتے، جو لوگوں سے سچی محبت رکھتے ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں. تو جو ان صفات کے مالک لوگ ہوں گے ان کی پیروی کی جائے. جو خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والے ہیں وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے. تو لہٰذا یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ اکثر یہ جہاں جا رہی ہے ہم بھی آنکھیں بند کر کے اسی کے پیچھے چلتے رہیں. اور اس کے لیے بہت صحیح بات جو ملتی ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے لوگوں کی پیروی کریں گے اور پیچھے چلیں گے تو وہ آپ کو گڑھے میں گرا دیں گے، کیونکہ وہ کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ آنکھیں بند کر کے بلائنڈلی ان کو فالو کر رہے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے سنم، ساتھ تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے. تو کبھی بھی آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی آنکھیں ہوش و حواس کھلے رکھنے چاہیے اور خود حق کی تلاش میں رہنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر حق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، اس میں غور و فکر کریں، اور چنندہ اسکالرس کو سنیں جو حق اور اعتدال کی بات کرتے ہوں، اور اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں. تو پچھلی اور آج کی تمام آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے جب بھی انبیاء کو بھیجتا رہا اللہ تعالیٰ، تو ان کے دشمن بھی رہے ہیں شیاطین. تو اب آج کے دور میں وہ شیاطین رسول کے فالوورز کے دشمن ہیں، لہٰذا ان سے محتاط رہیں. اور پوری یہودی تنظیموں کا پروپیگنڈا یا ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ انبیاء اور انبیاء کے فالوورز کی دشمنی میں شروع سے اور آج تک وہ پیش نظر آتے رہے ہیں. تو آج آپ دیکھ لیں کہ پوری یہودی لابی آج مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ سے ثابت قدمی کے لیے، ہدایت کے لیے دعا کرتی رہنی چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، اور ہمارے دلوں کو ادھر ادھر پھیرنے کی بجائے اپنی اطاعت پر پھیر دے اللہ تعالیٰ، اور زخرف القول سے ہم لوگ بچتے رہیں. دھوکے والی باتوں سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دھوکے والی باتوں سے بچائے، اور ہمیشہ حق اور عدل کی بات کرنے والا بنائے، حق کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنے والا بنائے، اور ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے. جو قابل توجہ بات ہے آج کی، کہ اہل باطل ہمیشہ غلط بات کو خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس میں داخل ہو جائیں، اس کو فالو کرنے لگے، اور پھر اس کی وجہ سے فساد پیدا ہو. تو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان آنی چاہیے. پھر جو فارغ قلب ہوتا ہے انہی پر شیطان اپنی وحی کرتا ہے. وَلِتَسْقَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا ہے ان کے دلوں پر ہی شیطان قبضہ جماتا ہے. تو بہت سارے مسلمان جن کا دل ایمان سے خالی ہے، یا جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، یا جن کا ایمان راسخ نہیں ہے، کیونکہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے نا، تو کون سے دلوں پر شیطان غالب آتے ہیں؟ جو خالی دل ہوتے ہیں، فارغ دل ہوتے ہیں، جو شہوات میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہوتے ہیں، انہی کے دلوں پر شیطان اور اس کے فالوورز قبضہ کرتے ہیں. تو لہٰذا اپنے دل کو فارغ نہ رکھیں، ہمیشہ اچھے کاموں میں مصروف رہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو اور شیطان ہمارے دل پر قبضہ نہ کر سکے. اور جو دلیل یا حق ہونے کی جو بات ہے، کہ کوئی بھی بات حق ہو سکتی ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کہ ضروری نہیں کہ جو اکثریت جس کو فالو کر رہی ہے تو وہی حق ہے اور صداقت پر مبنی نہیں، بلکہ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور حق کو پہچانیں قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں پہچانیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ قرآن ہی کی بات سب سے سچی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رب کی بات حق اور صداقت پر مبنی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یعنی قرآن کی باتیں کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتی، یہ حق ہے اور سچ ہے. لہٰذا قرآن کی روشنی میں باتوں کو پہچانیں، پرکھیں، اور پھر اس پر فیصلہ کریں. تو قرآن سے آپ جتنا جڑیں گے اتنا زیادہ آپ کے پاس حق آ جائے گا اور آپ کو حق اور باطل کی تمیز آ جائے گی پہچاننے میں، فرق سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ قرآن کو فرقان کہا گیا ہے نا، فرقان جو حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی کتاب، یہ آپ کو پہچان کروائے گی کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. لہٰذا قرآن سے جڑے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.